اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین والمعین الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا عبد القاسم مصطفی محمد صلی علی محمد وآلہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعفون المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. افوض امری الی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقوله الحق وهو اصدق القائلین. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. پہلے اپنے مولا کی خدمت میں ملتا سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. حضرات مظلوم کربلا، ہمارے پاس اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے اور ایک سے زیادہ روایت ہے اس مضمون کی کہ جب دو مومن ملتے ہیں تو اس میں پروردگار عالم کو زیادہ پسند اور زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو ان دونوں میں سے دوسرے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ چھٹے امام سے حدیث ہے کہ اگر دو مومن مل رہے ہیں تو جو زیادہ دوسرے سے محبت کرتا ہے وہ خدا کو زیادہ محبوب ہے، وہ زیادہ ایمان کے مراتب پر فائز ہے. اب اگر یہ مجلسیں محل زیارت ہیں، مولا کی زیارت ہیں، مولا سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس کے اندر جس کے پاس آئے ہیں وہ مجسم ایمان ہے. خدا کو زیادہ پسند وہ ہے کہ جس کا ایمان زیادہ ہے وہ زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر وہ جو مجسم ایمان ہے اس کی محبت ہم سے اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہماری محبت ایمان سے ہے. کیونکہ ایمان کے جو مراتب کا فرق ہے یا وجود کے جو درجات کا فرق ہے اتنا ہی فرق اس محبت میں ہے. یعنی واقعاً اگر خالی سمجھانے کے لیے کہا جائے تو بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کی محبت، لیکن واللہ ماں کی محبت جو معصومین کی محبت ہے، ماں کی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ ایمان کے مراتب کے حساب سے اس محبت کا فرق ہے. اسی لیے کہا کہ اس دنیا کے اندر مولا کائنات سے حدیث ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اس دنیا کے اندر فقط 1 درجہ نازل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام محبتیں پائی جاتی ہیں. فقط پروردگار عالم نے وہ 99 محبت کے درجات وہ ہمیں دیے ہیں. اسی لیے کہا کہ جب تمہاری آنکھیں یہاں سے بند ہوں گی، جب برزخ کی آگ کھلے گی، کہ میرے مولا نے اشارہ کر کے فرمایا چھٹے مولا نے کہ جب یان یہاں تک پہنچ جائے گی تب پتہ چلے گا کہ ہماری محبت کا اثر کیا ہے. برزخ کے اندر اور اس سے بڑھ کر آخرت کے اندر, کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ جب وہ صحن حشر ہوگا اور ہر شخص اس وقت اپنی فکر میں ہوگا, اس وقت کس طریقے سے مادرانہ محبت سے شہزادی اپنے چاہنے والوں کو ایک ایک کر کے الگ کرتی چلی جائے گی. یہ مسلم ہماری عقائد ہیں, مسلم روایتیں ہیں. بس اہل بیت علیہ السلام ہم سے پہلے محبت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں محبت طلب کرتے ہیں, اور یہ وہی اخلاق خدا ہے کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو پیغمبر اکرم کا مسلک ہے اس سیر و سلوک میں کہ اللہ کی طرف بڑھنے میں, کہ وہ جو جس کی طرف آپ نے بلایا ہے یہ محبت کا مسلک ہے. عشق خدا میں انسان آگے بڑھے, آگے بڑھنے کی موٹیویشن وہ انجن عشق الہی ہو. اور یہاں پر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے پہلے محبت کی ہے پھر محبت طلب کی ہے. کچھ میں نے آپ کے سامنے کل آیتیں پڑھی تھیں, کچھ روایتیں پڑھی تھیں ایک مختصر سی تکرار کے بعد, بلکہ کچھ مزید آیتیں دو تین اور ایک حدیث جو میں نے کل کہا تھا کہ اس کا عین متن میں لے کر آؤں گا, اس کو پڑھ کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک دفعہ آپ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد کی ذات پر, سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 اور 22 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی آیت نمبر 22 میں, کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی محبت کسی اللہ کے دشمن کے لیے نہیں ہے. کچھ اور آیتیں اس سلسلے میں کہ پروردگار عالم جب اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو کس محبت کے انداز سے بات کرتا ہے. دیکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, کہ اے میرے حبیب جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو فرماتا ہے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي, تو میں بہت نزدیک ہوں اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں. یہاں پہ علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں یہ جو عبارتیں ہیں بہت ہی خوبصورت عبارتیں ہیں, اذا سالک عبادی, جب میرے بندے سوال کریں, یعنی اللہ نے جو نسبت دی ہے اپنے سے نسبت دی ہے کہ جب میرے بندے آ کے سوال کریں. اور پھر یہاں پہ علماء نے لکھا کہ اس کے بعد یہاں پر پروردگار عالم نے قل کا بھی فاصلہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا وہ اذا سالک عبادی انی قل تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ میں نزدیک ہوں, کہاں کہ نہیں. گویا یہاں پر اس قل کے بھی فاصلے کو پروردگار نے نہیں رکھا اور براہ راست مخاطب ہو کر کہا اگر پوچھے تو فائنلی قریب, تو میں نزدیک ہوں اور میں جواب دیتا ہوں. اجیب و دعوت الدعی, جو بھی مجھے پکارتا ہے, اذا دعانی, جب بھی پکارتا ہے. یعنی ایسا پروردگار ہے کہ جس نے کوئی حاجب نہیں رکھے ہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے, کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ اس وقت پکارو گے, اس حال میں پکارو گے, جب بھی پکارو گے تو یہ یقین رکھو کہ تم پکارو گے تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یا پھر اس کے بعد یہ دوسرا انداز پروردگار عالم کا کہ یہاں پہ خدا نے کتنی امید بڑھا دی ہے, قل یا عبادی, اے حبیب کہہ دیجئے, اے میرے بندوں, اے میرے بندوں, وہ بندوں جو الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے, گناہ نفس کے اوپر ظلم, کہ حبیب کہہ دیجئے, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, دیکھو خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ پروردگار جميعا, تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے, پروردگار سب گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, وہ حتماً بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے. یہ دوسرا ایک موضوع ہے کہ جو قرآن کے اندر مقرر آیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس رابطے کو بیان کیا ہے, اس محبت کے انداز سے بلایا ہے, کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ عرض کیا تھا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اگر پروردگار عالم کہہ دیتا کہ جاؤ جا کر خرچ کرو اس معاملے میں تو وہ کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے اس انداز سے بلایا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یعنی کوئی اللہ نے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہا کہ آؤ میری طرف آ جاؤ. اور یہ ہاتھ کا پھیلانا اس لیے نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے, میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں عرض کر دی تھی, اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندے آئیں اس کی طرف آئیں اور نجات تک پہنچے. یہی اہل بیت کا طریقہ ہے کہ حل من ناصر, لیکن در حقیقت مدد مانگی نہیں ہے بلکہ مدد دی ہے. تو حسین کشتی نجات ہیں, کون ہے کہ جو آئے وہ سوار ہو جائے؟ بولا اس انداز میں رہے ہیں کہ دلوں کے اندر محبت بیدار ہو جائے کہ دیکھو تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے. کل کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, یہ حدیث قدسی ہے جناب داؤد سے, پروردگار عالم اس طریقے سے فرماتا ہے کہ یا داؤد, اے داؤد, لو یعلم المدبرون عنی, وہ لوگ کہ جو میری طرف پشت کر کے جا رہے ہیں, لو یعلم, اگر یہ جانتے وہ کہ جو میری طرف پشت کر کے جا رہے ہیں, کیفا انتظاری لہم, کہ میرا انتظار ان کے لیے کیسا ہے, ورفقی بہم, اور میری محبت کتنی ہے ان کے لیے, وشوقی الی ترک معاصیہم, اور میں کتنی شوق اور رغبت رکھتا ہوں اس بات کی کہ اس معصیت کو یہ ترک کر دیں. یہ جو اس شان بے نیازی سے مجھ سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں, اگر یہ انہیں اس محبت کو جان لیں, لما تو شوقا الیہ, تو یہ اس شوق میں میری طرف, میری آیت پڑھنے کے شوق میں ما تو مر جائیں. وتقطعت اوصالهم من محبتی, اور ان کا بند بند اس محبت کی شدت سے جدا ہو جائے اگر جان لیں کہ میری محبت کتنی ہے. اور اب یہاں پر شہدا کے وصیت نامے, واقعی ایک شہید ہے, شہید ناصر الدین باغانی, اردو کے اندر بھی کتاب ترجمہ ہو گئی, اس کی وصیت کے اندر اتنی خوبصورت اس نے اسی حدیث کو بیان کیا ہے اس طریقے سے کہ پروردگار عالم میں یہ سمجھتا رہا کہ میں تیرا عاشق ہوں, لیکن جب مجھے بیدار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ کہاں میں اور کہاں تو. یہ بندہ تیرا عاشق نہیں ہو سکتا, یہ تو ہے جو اپنے بندے کا عاشق ہے, یہ تیری محبت کی کمند ہے جو مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آئی ہے. بارئلہ یہ تو تھا کہ جو ہر رات اپنے محبوب کے عشق میں منتظر بیٹھتا تھا کہ میرا بندہ اٹھے اور اس رات کے پہر میں مجھ سے ناز و نیاز کرے, اور میں تھا جو خواب غفلت میں پڑا رہتا تھا. انخا شکار کس نہ سودا بازگیر, اے بندہ یہ خدا ہے جو اپنے بندے کا عاشق ہے. بس ایک حدیث اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے مرحلے میں لے چلیں گے. پانچویں امام سے یہ حدیث ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اشد فرحان بتوبت عبده, پروردگار اپنے بندے کی توبہ کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہے, کس سے زیادہ؟ من رجل اذل راحلته وزاده, اس بندے سے کہ جو رات کی تاریکی کے اندر اپنے سوار اپنے مرکب کو اور جو کچھ بھی اس کے پاس سامان ہے اس اب اللہ اس کو کھو دے. اگر آپ تصور کریں کہ کوئی سوار کسی جگہ پر جا رہا ہے, رات کا وقت ہے, تاریکی ہے, اور اس کا مرکب اس سے کھو جائے, کہا کہ فوجدھا, اور اس کے بعد وہ اسے ایک دم پا لے, تو وہ کتنا خوش ہوگا, اس کی خوشی کی کیا حالت ہوگی کہ رات کی تاریکی میں کہ وہ جو مرکب جس پر اس نے جانا ہے وہ کھو جائے, اور پھر اچانک اسے اس کا مرکب اور وہ جو اس کا سامان سفر ہے وہ مل جائے. کا پروردگار عالم اشد فرحن بتوبت عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها, جتنا وہ اپنے اس زاد راہ اور مرکب کو پانے پر خوش ہوگا, پروردگار عالم اس سے زیادہ مشتاق ہے اور خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ پر. اور توبہ کی کوئی شرطیں بھی نہیں ہے, فقط یہ کہ انسان دل سے یہ عہد کرے کہ دوبارہ معصیت کی طرف نہیں جائے گا. پروردگار نے کتنا آسان کر دیا ہے اپنی طرف بڑھنے. بس یہ محرم اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر اس حرارت کی وجہ سے, کہ جو امام کی شہادت کی وجہ سے جو حرارت ہمارے اندر بیدار ہوئی ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ لا تبرد ابدا، یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے کہ یہ حرارت، یہ محبت ہمیں مجبور کرے کہ ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں، لقائے خدا کی طرف بڑھیں، اپنے نفسوں کو لقائے خدا کے لیے آمادہ کریں. اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان یہاں پر چونکہ خلیفہ خدا ہے، اس بات پر معمور ہے کہ تنہا آگے نہ بڑھے بلکہ تمام عالم ہستی کو اپنے ہمراہ لے کر آگے بڑھے. آج اسی مرحلے پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ فرد اور معاشرے کا رابطہ کیا ہے. جو ہم نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ کی طرف بڑھنے کی حرکت ہے، یہ حرکت کاروانی حرکت ہے، یعنی یہ اس طریقے کی حرکت ہے کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے لیکن تنہا آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ اس پورے عالم انسانیت کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ فرد اور معاشرے کے بیچ میں کیا ربط پایا جاتا ہے. یہاں پر ایسے کل میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ اگر فرد کو فقط بدن دیکھا جائے، اگر انسان اپنے آپ کو فقط بدن دیکھے تو بدن ہر بدن دوسرے بدن کے مقابلے میں ہے. اگر فقط مادے کو دیکھا جائے تو مادہ محدود ہے اور مقابلے میں ہے ایک دوسرے کے. اس لیے اگر یہاں پر انسان فقط بدن ہو تو ہر انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں. یہاں پر جو حد ہے، یعنی جو باؤنڈریز ہے، وہ بہت مشخص ہے، کیونکہ ہر شخص کا بدن جو ہے وہ الگ الگ ہے. لیکن علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو فقط اس بدن کے اندر محدود نہ سمجھا جائے اور انسان کو نفس اور روح کا حامل سمجھا جائے تو پھر اس کے بعد ان باؤنڈریز کو مشخص کرنا آسان نہیں ہے. پھر یہ جو حدود، یہ جو باؤنڈریز پائی جاتی ہیں عالم مادہ کے اندر، وہاں پہ اس طریقے سے یہ پائی نہیں جاتی. دیکھیے فرد روشن ہے، فرد کسے کہتے ہیں، یعنی ایک انڈیویجول، معاشرہ، سوسائٹی، آپ یہ جانتے ہیں. ہماری گفتگو اس میں ہے کہ ان کے دونوں کے درمیان رابطہ کیا ہے. بعض لوگ اس کے جو تصورات ہیں، ایک تصور یہ ہے کہ اصالت، اسی بحث کو اگر آپ دیکھیں گے کہ علماء نے جس عنوان سے بحث کی ہے وہ ہے اصالت فرد و جامع، اصالت فرد و معاشرہ، کہ اصالت کس کے ساتھ ہے، فرد کے ساتھ ہے یا معاشرے کے ساتھ ہے، کون سی چیز ہے کہ جو حقیقی ہے اور دوسری چیز مجازی ہے. اصالت فرد کا مطلب یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ اصلی ہے اور معاشرہ لوگوں کے نزدیک آنے سے تشکیل پاتا ہے، لیکن یہ ترکیب، یعنی اس کا یہ کمبینیشن ایسا ہے کہ جیسے ایک مشین کے مختلف اعضاء مل کر کام کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جتنے یہ الیکٹرانک چیزیں سامنے ہیں یا گاڑیاں ہیں، اس کے اندر مختلف اعضاء ہیں، سب مل کر کام کرتے ہیں تو گاڑی آگے بڑھتی ہے، لیکن سب اس کے اندر الگ الگ ہیں. اگر آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو ہر پرزے کو، ہر چیز کو الگ الگ کر سکتے ہیں. بس وہ جو حقیقت ہے، جو اصلی چیز ہے، وہ اس کے پارٹس ہیں، وہ اعضاء ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک وحدت وجود میں آتی ہے، یعنی ایک اینٹیٹی اس کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. کہ جو اینٹیٹی بہرحال ایک خاص فنکشن رکھتی ہے، لیکن اس اینٹیٹی کی حقیقت مجازی ہے، یعنی حقیقتاً کوئی چیز بدلی نہیں ہے، وہ سب پارٹس ایسے ہی ہیں جیسے وہ تھے. کئی نظریہ یہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ یہ ہے کہ معاشرہ اس طریقے سے ہے کہ جب معاشرے کے اندر لوگ آتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنی انڈیویجول آئیڈینٹیٹی کو کھو دیتے ہیں. اور اس کی مثال علماء اس طریقے سے دیتے ہیں، پانی کی مثال دیتے ہیں، کہ پانی کے اندر جو ہے وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان دونوں کے ملنے سے پانی بنتا ہے. لیکن یہ جو پانی اب بن جاتا ہے اور جو اس کی خصوصیات ہیں، نہ وہ ہائیڈروجن کی خصوصیات ہیں نہ آکسیجن کی خصوصیات ہیں، اب اس کی اپنی خصوصیات ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ جو نظریہ ہے، خاص طور پہ ویسٹ کے اندر وہ لوگ کے جو ڈٹرمنزم کے، یعنی جبر کے قائل ہیں، ڈٹرمنزم کی بھی مختلف قسمیں ہیں، یعنی جبر، بعض کے اندر یہ ہے کہ ورثے کے اندر انسان کو جو عوامل ملتے ہیں انسان فقط اسی کے مطابق آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے اندر ایک ڈیٹرمنزم یہ بھی ہے کہ سوشل ڈیٹرمنزم کہ جب انسان جس معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو اس معاشرے کے اندر اس طریقے سے منحل ہو جاتا ہے کہ حتیٰ پانی کے اندر اگر آپ چینی گھول دیں تو یہ مثال بھی اس کی مثال نہیں ہے کیونکہ بالآخر دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اگر آپ چاہیں تو پھر پانی کو الگ کر لیں اور چینی کو الگ کر لیں کہ دونوں کی خصوصیات ہیں, دونوں کی خصوصیات ایک ساتھ موجود ہیں. اگر نہیں یہ اس طریقے سے کہ دونوں چیزوں نے اپنی پراپرٹیز کو اپنی انڈیویجویلٹی کو کھو دیا ہے اور ایک نئی چیز بن گئی ہے. تو جو سوشل ڈٹرمنزم کے قائل ہیں وہ اس نظریے کے قائل ہیں. اس کے اندر مشکل یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس معاشرے کے اندر ہو اس معاشرے کے اندر مجبور ہے اور اس معاشرے کو بدلنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا, یعنی مخور ہے, مغلوب ہے فرد معاشرے کے اندر. جیسا معاشرہ ہوگا ویسا ہی فرد ہوگا, اور اس لیے کہ پھر فرد سے یہ توقع کرنا کہ وہ کھڑے ہوگا اور معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا یہ توقع صحیح نہیں ہے. ان دو نظریوں کے مقابلے میں وہ نظریہ کہ جس کو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کے اندر فرد اس کی انڈیویجویلٹی بھی, ایک دفعہ سلوات پڑھ دے محمد علی محمد کی ذات پر, جب میرے اساتید یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر میری زبان میں لکنت آنے لگتی ہے کہ حوضے میں بھی ہمارے سینئر ہیں, ہمارے استاد ہیں, بزرگوار, یہ ان کی محبت ہے کہ یہ تشریف لے آتے ہیں. ایک دفعہ اور مل کر آواز بلند سلوات پڑھ دے محمد علی محمد کی ذات پر. یہاں پہ فرد کی انڈیویجویلٹی ختم نہیں ہوتی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرد کے اندر اب یہ قدرت ختم ہو گئی کہ وہ معاشرے کو تبدیل کر سکے, یعنی پورا پوری طریقے سے یہ بات ممکن ہے کہ سارا معاشرہ ایک طرف جا رہا ہو لیکن وہ فرد اس معاشرے کے اندر ایک فرد ہو کے, جیسے میں نے اشارہ کیا حضرت ابراہیم اپنے زمانے میں ابتدا میں تنہا خدا پرست ہے, تنہا یکتا پرست ہے. یعنی فرد کی انڈیویجویلٹی بھی محفوظ رہتی ہے لیکن جب افراد جمع ہوتے ہیں تو ان کے جمع ہونے سے ایک اور حقیقت وجود میں آتی ہے کہ جو روح جمعی ہے. یعنی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس طریقے سے مشین کی مثال دی تھی, نہیں ایسا نہیں ہے, ایک حقیقتاً ایک اور اتحاد وجود میں آتا ہے کہ جو مجازی نہیں ہے بلکہ حقیقی اتحاد ہے. اب یہاں پر بہرحال اس کی جو علمی گفتگو ہے کہ اس عالم مادہ کے اندر اس اتحاد کا ظہور نہیں ہو سکتا, عالم مثال ہے کہ جس کے اندر اس اتحاد کا ظہور ہے اور انسان کے وجود کے مراتب ہیں کہ یہ عالم ابدان ہے, عالم مثال ہے, ان سب کو چھوڑتے ہوئے وہ چیز جو ہم سے عملی طور پر زیادہ مربوط ہے اگر اس کی طرف آئیں تو وہ یہ کہ یہ جو روح جمعی ہے یہ انسان کی توانائیوں میں سے جو پروردگار عالم نے جو اس کو پوٹینشلز دیے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے, لیکن چونکہ انسان اسے پہچانتا نہیں ہے اس لیے اس سے استفادہ نہیں کر پاتا. یہ جو خدا نے ہمیں توانائیاں دی ہیں, بصارت دی ہے, سماعت دی ہے, دیکھنے کی قدرت دی ہے, یہ چیزیں کہ جسے انسان پہچانتا ہے سمجھتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے. بلکہ اب تو یہ ماڈرن اس کے اندر بھی علوم میں کہا جاتا ہے سینرجی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ اس سے بہتر واقف ہیں کہ سینرجی کیا ہوتی ہے. سینرجی یہ کہ اگر دو لوگ جمع ہیں یا تین لوگ جمع ہیں تو ان تینوں کے ملنے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک کے پوٹینشیل اس کو آپ ایک نمبر دے دیں, مثال کے طور پر 5 + 5 + 5 تو آپ کی جو ٹوٹل جو انرجی کریٹ ہوگی یہ 15 ہوگی. خود سینرجی جس کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں تو سینرجی یہ ہے کہ نہیں آپ جب یہ ملیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ان تینوں کی الگ الگ انرجیز مل کر اس کا جو ایک سم ہے وہ انرجی ہو, نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ انرجی کریٹ ہوتی ہے. کہ یہاں پر اس طریقے سے اگر یہاں پر آ کر دیکھیں حقیقتاً جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ روح جمعی وجود میں آتی ہے تو پھر آگے بڑھنے کی قدرت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. कि हमारे पास जो रिवायत है कि देखें जब इसको इस पैराई के अंदर देखें और वाकयान अगर बहुत मुख्तसर भी इस्लाम समझ में आने लगे, बहुत ही मुख्तसर कि मुझ जैसा कम इल्म भी अगर हल्की सी भी चीज़ें समझ में आने लगे तो फिर समझ में आता है चीज़ें कितनी मुर्तबित हैं, चीज़ें कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। जो खुदा ने कुरान में कहा कि अगर किसी और की तरफ से होता तो तुम इसके अंदर इख्तिलाफ पाते। ये जो हमारे पास रिवायत है कि अगर नमाज जमात कहा कि एक मसलन शख्स अगर एक इमाम है एक मामून है तो उसका सवाब इतना है, और उसके बाद कहा कि फिर इसके दो हो जाएं तो सवाब इतना गुना बढ़ जाता है, उसका दस लोग हो जाएं तो सवाब इतना हो जाता है कि फरिश्ते लिखने से आजिज हो जाते हैं। इन चीज़ों को अगर इस पैराए में देखें तो दर हकीकत ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए है कि इन लोगों के हमरा आने से वो रूह जमी है जो ईजाद हो रही है। अब यहाँ पर यह है कि क्या चीज़ है कि जो इस रूह जमी को वजूद में लेकर आती है। इन्हें लोगों का जमा होना क्या फ़कत एक साथ आकर बैठ जाना, क्या इसको हम जमा होना कहेंगे? क्या अगर एक जगह पर लोग मौजूद हैं तो ये रूह जमी वजूद में आती है? तो मौलाए कायनात ये फरमाते हैं कि या अय्युह अन्नास इन्नमा यजमा अन्नास ग़िज़ा वस्सुख, कहते हैं लोगों ये मोहब्बत है, ये हुब्बो बुग्ज है जो लोगों को जमा कर देता है। ताकि अगर एक मोहब्बत के गिर्द लोग जमा हो जाएं, एक हदफ के तहत एक इरादे पर लोग जमा हो जाएं, कैतुल्ला राकीस ताबीर को इस्तेमाल करते हैं कि तजमीय इरादे यानी इरादों का जमा हो जाना एक हदफ के लिए, ये वो चीज़ है कि जो इस रूह जमी को वजूद में लेकर आती है। ये मोहब्बत है, और खाली मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत सिक्के का एक रुख है, इसका दूसरा रुख बुग्ज है। ये हुब्बो बुग्ज है कि जो लोगों को इकट्ठा करता है। इसीलिए जब हम देखते हैं तो हमें दोनों चीज़ें एक साथ नज़र आती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक दफ़ा सलवात पढ़ते हैं पैगंबर की ज़ात पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वरहमाउ बैनहुम, काफिरों के मुकाबले में शदीद हैं वरहमाउ बैनहुम। बहरहाल जब ये मोहब्बत बढ़ती जाती है, कहीं यहाँ पे आलम मादा में हर शख्स जो है वो दूसरे शख्स के मुकाबले में है, लेकिन आलम मिसाल में इस तरीके से नहीं है। अगर वहाँ पर या मुहिब है या मुबग़िज़ है, या मोहब्बत करने वाला है या बुग़्ज़ रखने वाला है, अगर मोहब्बत है और ये मोहब्बत शदीद होती चली जाए तो ये इत्तेहाद इतना आगे बढ़ता चला जाता है कि मिन्ना की मंजिल तक पहुंचता है। इस दुनिया के अंदर भी ये ताबीर आता है, लेकिन इसकी हकीकत वहां पर है कि सलमानो मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करता है फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे। और एक इस बात की तरफ भी इशारा है कि मोहब्बत का तकाजा तबीयत है, मुशाबहत है। देखिए मोहब्बत की अपनी जो ज़ाती खसूसियत है वो ये है कि मोहब्बत मुशाबहत को ईजाद करती है। यानी जो मोहब्बत करता है, जो मुहिब है, वो ये चाहता है कि अपने आप को महबूब की शक्ल में ढाल ले। तो सामने नज़र आता है कि अजीब व गरीब किस्म का हुलिये बात दफ़ा इंसान देख कर परेशान हो जाता है कि एक सालिमुल अक्ल शख्स किस तरीके से इस हुलिये को अपना सकता है। लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि नहीं, ये फलाना मिसाल के तौर पर कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई और शख्स है कि जिसका ये हुलिया है, तो ये मोहब्बत है, ये उससे जो ताल्लुक है कल्बी ताल्लुक, वो इंसान को मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर मोहब्बत सच्ची है, अगर मोहब्बत हकीकी है, तो वाकई यानी इसके अंदर खुद ब खुद उसके साथ ये चीज़ है। जितनी मोहब्बत शदीद होती चली जाएगी उतनी ये तबीयत शदीद होती चली जाएगी। یہ مشابہت شدید ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ فمن تبعنی, جو میری پیروی کرے گا, فإنه منی, پس وہ مجھ سے ہے. یہ ایک طرف, اور اس کے بعد دوسری طرف کہ دیکھیں یہ جو پیوند ہے, یہ جو رابطہ ہے, کہ یہ جو محبت کا رابطہ ہے, اس کے ذریعے سے جو یہ تعلق ایجاد ہوتا ہے, یہ سب سے گہرا تعلق ہے. کہ ہمارے پاس روایتوں کے اندر ہے, چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ یہ جو ہماری ولایت اور اس محبت کا جو رابطہ ہے, یہ رحم کے رابطے سے زیادہ مضبوط رابطہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو روابط ہیں, جس طریقے سے ہمارے پاس طبقات ہیں, کہ جب ورثے کو, وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر درجات ہیں, کہ اگر پہلے طبقے کے لوگ موجود ہوں تو ورثہ دوسرے طبقے تک نہیں پہنچتا. ظاہری طور پر یہی ہے, یہاں پر احکام یہی ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر جو ہماری محبت کا رابطہ ہے, یہ سب سے قوی رابطہ ہے. کیونکہ باقی ہر رابطہ اسی دنیا تک رہ جائے گا, یہ وہ رابطہ ہے جو اس دنیا میں بھی ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے وہاں تک جائے گا. کس میں انسان اگر آگے بڑھے تو منا تک پہنچتا ہے, لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اگر سگا بیٹا بھی ہو اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر دے تو پروردگار عالم خود قرآن میں کہتا ہے کہ انہو لیس من اہلک, نو یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, یہاں پہ برحال ایک اشارت عرض کر دوں کہ علماء نے یہاں پہ بیان کیا کہ انہو عمل غیر صالح, کہ یہ عمل غیر صالح ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی حقیقت اس کا عمل ہے, یعنی انسان کا وجود اس کی حقیقت وہ ہے کہ جو اس کا عمل ہے. کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, تو وہاں پہ کہاں کہ جہاں پر کوئی رابطہ نہیں ہے وہ منیت کی, منت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے, اور جہاں پہ سگا خون ہے اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائے تو خدا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. بس یہ ایک محبت کا رابطہ ہے کہ اگر امام کی محبت پر, ان اہداف پر کہ یہاں پہ بیان اشارے ہوئے, اس میں اہل بیت کے جو اہداف ہیں, جو دین کے اہداف ہیں, اگر یہاں پر قلوب جڑ جائیں تو پھر روح جمعی وجود میں آتی ہے, اور پھر یہ کاروانی حرکت ایجاد ہوتی ہے. کس کی طرف؟ خدا کی طرف, توحیدی معاشرے کی طرف, توحیدی تمدن کی طرف. کہ قرآن کے اندر علماء نے اشارہ کیا کہ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال, یعنی اس کی ایک منظر کشی جو ہے وہ کشتی حضرت نوح ہے. کہ وہ لوگ کہ جو اس کے اندر آئے ہیں, دور دراز سے آئے ہیں, مختلف جگہوں سے آئے ہیں, اور ہر تعلق کو توڑ کر آئے ہیں. اب جب اس وقت اس کشتی کے اندر ہیں تو کوئی اور تعلق نہیں ہے سوائے اس ایمان کے تعلق کے, کہ جس نے دلوں کو جوڑا ہوا ہے. اب اس کے بعد اگر اس کو پڑھنے کے اندر حسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا, کہ وہ لوگ کہ جو حسین کی کشتی کے اندر سوار ہو جائیں تو پھر ہر تعلق ٹوٹ جاتا ہے سوائے اس محبت کے تعلق. ہر شخص اس لیے محبوب ہے کہ یہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے. سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, یعنی ساری محبت, ساری عداوت, ساری دشمنی اسی محور پر ہے. جو آپ کا چاہنے والا ہے مولا, وہ مجھے بہت محبوب ہے. یہ کشتی ہے, اس وقت کشتی کے اندر جب سوار ہیں تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت زمین کے اوپر نہیں ہیں, اس وقت جو چیزیں ذخیرہ کی ہیں اسی سے استفادہ کرنا ہے. اس وقت وہ چیزیں جو تعلق ایجاد کرتی ہیں دنیا سے وہ نہیں ہیں. ابھی کھیتی باڑی نہیں کرنی, ابھی کوئی اس کے اندر نظام اس طریقے سے نہیں ہے, نسل اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تاکہ یہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک مشق کرائی جا رہی ہے. کس چیز کے لیے؟ مومنانہ زندگی کی مشق, اور اس کا ایک تجربہ ایکسپیرینس ہے اس وقت کے لیے کہ جب یہ کشتی رکے گی اور دوبارہ تمدن کا آغاز ہوگا. کہ وہ جو محبت کے جسے یہاں پر تجربہ کیا ہے, وہ جو تعلق جسے یہاں پر تجربہ کیا ہے کشتی کے رکنے کے بعد اسی محور پر زندگی کو آگے بڑھانا ہے. یہ تجربہ ہے, ایک مشق ہے اس معاشرے کے لیے کہ جو توحیدی معاشرہ ہو, اس تمدن کے لیے کہ جو توحیدی تمدن ہو. اسی طریقے سے یہ 2 مہینے 8 دن یہ مشق ہے, یہ تجربہ ہے کسی طریقے سے انسان, یعنی کس کس طرح سے انسان ان 2 مہینے 8 دن میں کوشش کرتا ہے کہ اپنے حصے کو ڈال سکے, کسی طریقے سے اپنے مولا سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے. دیکھیں واقعی اگر خالی کچھ منظر کو دیکھے انسان پہچان نہیں پاتا کہ کون ہے یہاں پر, غنی کون ہے اور اس کے مقابلے میں وہ کون ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے, صاحب منصب کون ہے اور اس کے مقابلے کا شخص کون ہے, یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ انسان پہچان نہیں پاتا وہ جو سب کی جوتیاں اٹھا کر سیدھی کر رہا ہے یہ کون ہے, یہ کس مقام و منصب کا مالک ہے. یہ 2 مہینے 8 دن جو ہمیں مشق کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے تاکہ حسین کی محبت میں جب اس تعلق کو محسوس کیا ہے تو باقی سال میں بھی یہ تعلق اسی طریقے سے برقرار رہے, یہ محبت اسی طریقے سے برقرار رہے, یہ خدمت کا جذبہ, یہ امام کی طرف بڑھنے کی لگن ان اہداف میں, کہ جو امام کے اہداف ہے خطبہ منیٰ. دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خطبہ منیٰ یہ محرم گزر جائے اور ہم چند مرتبہ اس کو دوبارہ نہ پڑھ سکیں. امام حسین کے جو کلمات خود امام نے بیان کیا. تو بہرحال یہ کشتی جو ہے اس کے اندر تمام رابطہ تمام روابط مومنانہ ہیں. روایت کے اندر ہے کہ جب یہ کشتی بنائی جا رہی تھی, شیخ صدوق نے عمالی کے اندر اس روایت کو لکھا تو اس کے اندر 5 کیلیں لگائی گئی تھیں, 5 بنیادی کیلیں تھیں جو اس کے سمت چپ اور راس, اس کی سیدھی داہنی اور بائنی طرف کیلیں لگائی گئی تھی جو اس کی بنیادی کیلیں تھیں. روایت کے اندر ہے کہ یہ کشتی جب ایک مقام تک پہنچی, اخذتھا الارض, تو یہ کشتی ایک گرداب کے اندر, ایک بھور کے اندر پھنسی, یعنی ایک مشکل کا شکار ہوئی, یہاں تک کہ فخاف نوح الغرق, اتنا پھنسی کہ حضرت نوح کو اب یہاں پہ غرق ہونے کا خوف ہوا. فقال, تو حضرت نوح نے خدا سے کہا کہ الہی طفت الدنیا, میں اس کشتی میں پوری دنیا میں گھوما ہوں, وما اصابنی فزع مثل ما اصابنی فی هذا الموضع, کہ میں نے کسی بھی جگہ پر اس درد کو اس غم کو محسوس نہیں کیا تو اس مقام پر محسوس کر رہا. فنزل جبرائیل, جبرائیل نازل ہوئے, واخبره بما يجري على الحسين علیہ السلام, اور جبرائیل نے نازل ہو کر نوح کو خبر دی اس واقعے کی کہ جو امام حسین کا واقعہ ہے. وقال, اور اس کے بعد خبر دینے کے بعد کہا, وقال یقتل فی هذا الموضع, اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حسین کو قتل کیا جائے. فبقى نوح علیہ السلام واصحاب السفینہ, نوح نے بھی گریہ کیا اور اصحاب سفینہ نے بھی گریہ کیا. ولعنوا قاتله, اور امام کے قاتلوں پر لعنت کی. ہر امام نے گریہ کیا ہے امام حسین کے اوپر, اسی طریقے سے ہر نبی نے گریہ کیا ہے. حضرت آدم کا وہ واقعہ شاید میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, 5 نام بتائے گئے, جب آخری نام تک پہنچے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کہ بار الہ اس نام میں کیا خاصیت ہے, یہ کیسا نام ہے کہ یہ نام لبوں پر آتا ہے تو دل منقلب ہونے لگتا ہے, جبرائیل نازل ہوئے حسین کے واقعے کو بیان کیا. متعدد جگہوں پر ہے کہ جبرائیل آئے ہیں اس واقعے کو بیان کیا اور اس کے بعد گریہ کیا. فقط اتنا ہی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے, یہ تفصیل نہیں ملتی کہ جب جبرائیل نازل ہوئے ہیں تو مولا کے مصائب میں سے کس منظر کو بیان کیا ہے. کس چیز کو بیان کیا ہے؟ اگر انبیاء نے, آئمہ نے میرے مولا پر گریہ کیا تو خود روزے عاشور حسین نے سب سے زیادہ گریہ کیا. کون سا منظر دکھایا جاتا ہے؟ کیا اصحاب کا جانا دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایک کر کے جاتے ہیں, گھوڑے سے گرتے ہیں, آقا آخری سلام قبول کرے. حسین کبھی دوڑ کر جاتے ہیں, کبھی پیدل جاتے ہیں, کبھی کسی کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اپنے منہ کو منہ پر رکھ دیتے ہیں, بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. کون سا منظر دکھایا جاتا ہے؟ کیا وہ منظر کہ جب جوان نے اجازت طلب کی تو حسین نے فوراً کہا تقدم ولدی, تقدم ولدی. ہر شہید کو میرے مولا نے روکا ہے, لیکن جب کڑیل جوان نے اجازت طلب کی ہے تو میرے مولا نے روکا نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک شہید ہے کہ جو کم سر شہید ہے, حسین نے آسانی سے اجازت نہیں دی ہے. آپ کے ذہن پہنچ گئے یہ کون شہید ہے؟ یہ قاسم حسن کا یتیم. بہت کم تذکرہ ہوتا ہے محرم کے علاوہ اس شہزادے کا, بار بار خدمت میں آتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, مولا اجازت نہیں دیتے. مقاتل نے لکھا ہے قاسم کا اصرار بڑھتا جایا, ایک وقت یہ آیا کہ قاسم نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا, کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں, کبھی قدموں میں خود کو گراتے ہیں. امو امو قاسم کو بھی اجازت دے دے. اصرار بہت بڑا, میرے مولا مجبور ہوئے اجازت دی. مگر مقاتل نے لکھا کہ جب اجازت دے دی اب جو قاسم کو دیکھا اللہ جانے کس کو دیکھا, شاید بھائی حسن کو قاسم کی شبیہ میں دیکھا, گلے سے لگایا, دونوں نے رونا شروع کیا. قاسم بھی روتے جاتے ہیں, مولا بھی روتے جاتے ہیں, اتنا روئے کہ غش آ گیا. جاؤ قاسم, جاؤ خدا حافظ. قاسم عمر کم ہے, کوئی سرا بدن پر پوری نہیں آتی, کوئی ذرا بدن پر آتی نہیں ہے. قاسم بغیر ذرا کے میدان میں گئے ہیں, میرے مولا نے خود قاسم کو تیار کیا ہے. خود اپنے ہاتھوں سے میں کہوں قاسم کو کفن پہنایا ہے, سر پر امامہ رکھا, خود سوار کیا. جاؤ قاسم خدا حافظ. جناب قاسم آگے بڑھے, جنگ کرنا شروع کی, متعدد ظالموں کو واصل جہنم کیا. لیکن ایک شقی نے جب وار کیا سر پر تلوار لگی, سر دو پارا ہوا, گھوڑے پر سبلا لگ گیا, زمین پر آئے امو ادرکنی. مقات
قاتل نے لکھا کہ میرے مولا اس طریقے سے کھڑے تھے کہ گھوڑے کی لگام ہاتھوں میں تھی, اس صدا کے گویا منتظر تھے. جیسے ہی اس صدا کو سنا میرے مولا شکار کی طریقے سے, ایک باز کی طریقے سے جھپٹے. ایک طرف حسین آگے بڑھے, ایک طریقے سے عباس آگے بڑھے. قاسم کو جو گھیرا ہوا تھا فوجوں کو ہٹانا شروع کیا, مگر یہ جو بھگدڑ بچی ادھر کی فوج ہے ادھر. جب غبار ہٹا تو کیا دیکھا, قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. قاسم کے نزدیک پہنچے, مقاتل نے اس جملے کو لکھا. بعض علماء ذاکروں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے یہ جملہ نہ پڑھا کرو, یہ حسین کی غربت کا ایسا جملہ ہے, یہ حسین نے ایسا اپنا مرثیہ کہا ہے جو قابل تحمل نہیں ہے. جب قاسم کی لاش کے قریب بیٹھے زمین پر بیٹھ گئے, قاسم کے سر کو گود میں رکھ کے کہا, قاسم میرے لال تمہارے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تم بلاؤ اور ہم آ نہ سکے, اور جب ہم آئے تو اس وقت آئے کہ ہمارا آنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے. اور پھر کہا میرے لال مگر تم تو جانتے ہو تمہارا چچا کتنا غریب ہے, ہمارے دشمن زیادہ ہے, جانے والے کم ہے. واہ حسین واہ مصیبت.
فصلی علی محمد رضی اللہ عنہ ایمن قدم ہے مانتا ہے حسین.